جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم مختلف زاویوں سے عشق رسول پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے ہی سے ہے، اور یہ تیسرا اور آخری حصہ اس کا ہے، کیونکہ دو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر رہ گیا تھا ان کے عشق رسول کے حوالے سے، تو آج ہم ان کے عشق رسول پر بات کریں گے۔ ایک ہیں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے ہیں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی زندگی پر، ان کی عشق رسول پر، خوف خدا پر، دین کے معاملے میں استقامت، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جان نثاری کے جذبات اور دینی خدمات پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ عشرہ مبشرہ کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، ان کے عشق رسول پر ہم بات کر رہے ہیں، تو یوں آج ان دو صحابہ کرام علیہ رضوان کے عشق رسول پر گفتگو کے ساتھ ہمارا عشرہ مبشرہ والا موضوع یوں اختتام کو پہنچے گا۔ اب ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے، عشق رسول کے حوالے سے اللہ نے چاہا ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو ہم پہلے ان مبلغین کا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ غلام محی الدین اتاری مدنی اور محمد فراز اتاری مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ فراز میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، تو آپ کے تعارف کے حوالے سے کچھ آپ ابتدائی گفتگو فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی انہی عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اور یقیناً خوشخبری ملی ہے تو خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں۔ آپ کا نام سعید، آپ کے والد کا نام زید۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دسویں پش میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں،
صحیح،
اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو الاعور ہے۔
ٹھیک ہے۔
جب بھی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ والی حدیث بیان کرتے تھے تو نو صحابہ کرام کا نام لیتے تھے، اور ابتدا میں فرماتے تھے کہ وہ دس صحابہ ہیں،
صحیح،
لیکن اپنا نام بیان نہیں فرماتے تھے۔
اچھا،
پھر صحابہ کرام انہیں قسم دے کر فرماتے تھے کہ آپ دسویں کا بھی نام بتائیں، تو آپ پھر اپنی کنیت فرماتے تھے کہ دسواں ابو الاعور ہے۔
اللہ،
یہ آپ کی عاجزی بھی تھی۔ اور سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔
اچھا،
وہ اس طرح ہے کہ آپ کی جو زوجائیں، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجائیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔
اچھا،
اور اسی طریقے سے جو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر تھی، تو یہ بھی ایک آپ کا گہرا خاندانی رشتہ بھی تھا۔ اور جب میں ان کی سیرت پڑھ رہا تھا تو بڑا اچھا لگا کہ یہ اتنے خوش نصیب صحابی ہیں کہ ان کی والدہ شروع میں ایمان لے آئی تھی،
سبحان اللہ،
اور ان کے جو والد تھے یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اتنے خوش نصیب تھے کہ اگرچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے یہ وصال فرما گئے تھے، لیکن یہ موحد تھے۔
اچھا،
یعنی یہ عقیدہ توحید پر تھے، اور زمانے جاہلیت کے اندر جو شرک اور بدعت اور دیگر خرافات تھی ان سے یہ بالکل دور تھے، اور ان کو منع بھی کیا کرتے تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ اور یہ اتنے خوش نصیب صحابی تھے، یہ کیا کہا کرتے تھے کہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا ہوں۔
اللہ،
کہتے تھے کہ ممکن ہے کہ میں ان کی زیارت نہ کر سکوں، تو ایک صحابی جو بعد میں ایمان لے کے آئے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا کرتے تھے کہ جب آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میرا سلام بھی کہیے گا، اور یہ کہیے گا کہ زید جو ہے وہ آپ پر ایمان لایا ہے اور آپ کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے اسلام قبول کیا اور ان کا سلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا، تو جب میں نے سلام پیش کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب بھی ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میں زید بن عمر کو جنت میں دیکھ رہا
ہوں۔ اللہ
یہ آپ کا مقام تھا، اور شاید انہی کا فیضان تھا کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں ہی ایمان لے، اور محدثین نے فرمایا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دار ارکم میں داخل ہوئے تو وہاں تشریف فرما ہوئے، اس سے پہلے ہی آپ ایمان لا چکے تھے، یعنی آپ کی ابتدا اسلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔
کیا خوب جو آپ نے ذکر کیا سیدنا زید کے بارے میں، جو حضرت سعید کے والد ہیں، یہاں پر ایک عشق رسول بھری گفتگو فراز بھائی یہ ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جانتے تھے اور وہ حضور کا انتظار کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنے ایمان پر گواہ بنا لیا، میں اگرچہ ان کا زمانہ نہیں پا سکتا پاؤں گا تو بھی میں گواہ بناتا ہوں کہ اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو میرے ایمان کی ہوئے گواہی دینا، میرا سلام بھیجنا، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام کا جواب دینا، اور ان کے لیے جنت کی غیب کی خبر دینا۔ یہ بھی کتنا بڑا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو انعام ملا کہ وہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضور سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے بعد ان کے لیے جنت کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں۔
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے سات مرتبہ یہ ارشاد فرمایا،
حضرت زید کے لیے
نہیں صاحب، وہ افراد کے جو مسلمان ہوئے،
اچھا اچھا،
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے لیکن حضور کی زیارت نہیں کی۔
صحیح صحیح،
حضور نے فرمایا کہ ان کو خوشخبری ہے، ان کو مبارکباد ہے جنہوں نے مجھے دیکھا، میری زیارت کی اور مجھ پر ایمان لے کر آئے، تین مرتبہ ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں کے لیے سات مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے نہیں دیکھا لیکن وہ پھر بھی مجھ پر ایمان لے کر،
ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ صحابہ کرام علی رضوان کا انداز محبت ہے، اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اب اس سے دیکھیں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بعثت سے پہلے اپنی محبت کا اظہار کرنے والوں کو محروم نہیں چھوڑتے، تو جو ان کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں، اگر وہ محبت میں کامل ہو جائیں، اپنی محبت کا اظہار کریں، اپنی جان اثار کریں، اپنا مال قربان کریں، ان پر ان کی رحمت کیوں نہیں ہوگی، وہ دونوں جہاں میں کامیاب کیوں نہیں ہوگے۔ انہی کامیاب ہونے والوں میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ غلام الدین بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ ان کے بارے میں بھی کچھ ذکر فرمائیں۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور آپ کا نام ہے عامر بن عبداللہ۔
جی،
آپ کے والد کا نام تھا عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام ہے جراح، اور آپ اپنے دادا کے نام سے مشہور ہیں،
ٹھیک،
جراح کے نام سے، اور آپ کی کنیت ہے ابو عبیدہ۔ تو آپ کا نام بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی نہ جانتا ہو، لیکن آپ کی کنیت بڑی مشہور ہے، ابو عبیدہ بن جراح۔
صحیح،
حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ بن جراح، تو آپ کا نام عامر تھا، آپ بھی ابتدا میں اسلام لے کر آ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نصب سے آپ کا نصب ساتویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔
اللہ اللہ، یہ اور دسوں صحابہ کرام کی جو میں نے دیکھا کہ ایک یگانیت ہے، وہ کیا ہے کہ ان سب کا نصب کہیں نہ کہیں جا کے حضور کے نصب سے مل رہا ہے،
ابتدا میں اسلام لے، اور ان کی والدہ کا نصب نوی پشت میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے، اور ان کی والدہ بھی ایمان لے کر آ گئی تھیں، تو ابتدا میں آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے تھے کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے۔
انفرادی کوشش کیا ہوتی؟
انفرادی کوشش مطلب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان کو اسلام کی دعوت دی،
صحیح،
اور اسلام کی طرف لانے کی کوشش کی، تو اس سے متاثر ہو کر انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔
واہ واہ،
اور آپ ذوالحجرتین ہیں، یعنی دو ہجرتیں کرنے والے ہیں، پہلے آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔
بہت سارے صحابہ ہیں نا ذوالحجرتین؟
جی بہت سارے صحابہ ہیں، ان میں سے ایک یہ، جی بالکل، ان میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کی شخصیت جو ہے نا ہر اعتبار سے متاثر کن تھی،
یعنی
ہر اعتبار سے متاثر کرنے والی شخصیت تھی، آپ ذہین فتین اور جنگی تدابیر میں بہت زبردست مشورہ دینے والے، آپ کی تدبیروں سے پورا یوں سمجھیں کہ جنگ کا نقشہ بدل جاتا تھا، نہایت ہی منکسر المزاج، عاجزی، انکساری کرنے والے۔ آپ کا یہ بڑا مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی گورا ہو یا کالا، کوئی آزاد ہو یا غلام، کوئی عجمی ہو یا عربی، اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ وہ مجھ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، تقوی میں مجھ سے زیادہ ہے، تو میں یہ پسند کروں گا کہ میں اس کی کھال کا کوئی حصہ بن جاؤں۔
اللہ،
یہ آپ کی عاجزی کا عالم تھا۔
جہاں آپ ایک طرف فرما رہے ہیں کہ وہ جنگی تدبیر کرنے والے بہترین مدبر ہیں، وہیں ان کی عاجزی یہ ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر کوئی کسی چیز میں باصلاحیت ہو، کسی فن میں با کمال ہو، تو وہ دوسرے کو اپنے سے نیچا سمجھتا ہے، اور یوں سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو ہر فن مولا سمجھتے ہوئے ایسے اقدامات کرتا ہے جو جس کو شریعت پسند نہیں کرتی یا جو معاشرتی اعتبار سے درست نہیں ہوتے۔ ہمیں ان کی سیرت سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں صلاحیت دی تو اللہ کا شکر ادا کریں، مگر تقوی و پرہیزگاری وہ صلاحیت ہے کہ جس کی ہمیں رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اور تقوی و پرہیزگاری والوں سے محبت اور ان کے ساتھ گفتگو، ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کی برکت حاصل کرنا یہ ہمیں چاہیے، تاکہ ہمارے اندر بھی تقوی و پرہیزگاری آئے، ہم ان صحابہ کے عشق رسول اور ان کی دین پر استقامت اور قربانیوں پر بات کریں گے۔ کچھ کالز لیتے ہیں اور پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی
حضرت، یہ بتائیں سیدنا سعید بن زید کیا بیت رضوان والوں میں سے بھی ہیں؟
فراز بھائی، حضرت سعید بن زید کے بارے میں پوچھا ہے انہوں نے۔
دیگر کئی صحابہ کرام بیت رضوان میں شامل تھے، تو اسی طرح سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیت رضوان میں شامل تھے، اور ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے بھی درخت کے نیچے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں۔
اللہ اکبر۔
سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیعت رضوان والوں،
اور فراز بھائی بیعت رضوان کہتے ہی اسی لیے اس کو کہ اس بیعت میں شامل ہونے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ تو یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح
کی بیعت،
رضا کی، یعنی رضا کا مجدہ سنایا گیا۔ تو جس طرح حضرت سعید بن زید شامل تھے اور دیگر کئی صحابہ کرام تھے، تو اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔
کتنی یعنی ان کو شروع شرف حاصل ہے،
بات
حاصل ہیں، اللہ پاک ان کی برکتیں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے کہ ہم جو ہے ان صحابہ کرام اور ودوان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ مزید کال دیجیے گا۔
میرا سوال یہ ہے کہ کیا سیدنا ابو عبیدہ سے کوئی حدیثیں بھی منقول ہیں؟
کیا کہتے ہیں آپ؟ غلام
جی، بالکل آپ سے احادیث مبارکہ مروی ہیں، اور چند احادیث کو ذکر بھی کیا گیا، جن میں سے ایک حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز جمعہ سب سے افضل نماز صبح کی نماز ہے۔
واہ واہ،
یعنی جمعے کے دن جو سب سے افضل نماز ہے وہ صبح کی نماز ہے، یعنی فجر کی نماز ہے، یقیناً جو اسے پالے بروز قیامت بخش دیا جائے گا۔
واہ، ایک اور کال۔
اس شعر کا مطلب بتا دیں۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہاں پہ شعر میں شاید بعض لوگوں کو کچھ کنفیوژن ہو جاتی ہے، گدا کو لوگ پڑھتے غلط ہیں، گدا گاف دال الف ہے نا، گدا کا معنی ہوتا ہے بھکاری سواری۔
صحیح،
مطلب یہ ہوگا صحابہ کا گدا اور اہل بیت کا خادم، یعنی میں صحابہ کرام علی رضوان کے در کا بھکاری اور اہل بیت اطہار کا در کا خادم ہوں، اور یہ جو سعادت مجھے ملی کہ صحابہ کرام علی رضوان اور اہل بیت اطہار کے در کا خادم بننے کی، ان کی نوکری کی، ان کی خدمت کی، ان کی گدائی کی، وہ کس کی برکت سے ملی؟ یہ سب کچھ آپ کی ہے نظر عنایت یا رسول اللہ، یہ آپ کا فضل ہے کہ آپ کی برکت سے، آپ کے دامن کرم سے ہمیں یہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا دامن ملا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی پر استقامت دے کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان ان کی محبت کو اپنے دل میں بسا کے رکھیں، اور اسی کے ساتھ دنیا
اسی پر بزرگ کا یہ فرمان ہے، پڑھا تھا میں نے، کہ جس کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر عطا فرمایا۔
واہ واہ،
اللہ نے اس کو بھلائی عطا فرمایا۔
کیا بات ہے، اور کیا چاہیے؟
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بھی اس کو یوں بیان کیا نا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت
رسول۔ سبحان اللہ، اور یہ بھی عشق رسول کا تقاضا ہے کہ اہل بیت سے اور صحابہ کرام علی رضوان سے محبت کی جائے، اور ایسی محبت کی جائے جیسا کہ ان سے محبت کرنے کا حق ہے۔ ایک اور کال۔
محسن بھائی، مجھے آپ سے یہ سوال ہے کہ چھوٹے بچے عشق رسول کیسے اپنائیں؟
چھوٹے بچے عشق رسول کیسے اپنائیں؟ مدنی چینل دیکھیں، غلام رسول کے مدنی پھول دیکھیں. اچھا چھوٹے بچے جو ہے اپنے والدین کے ذریعے جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات سنیں, مدنی چینل دیکھیں, امیر سنت کا دلوں کی راحت دیکھیں, مدنی مذاکرہ دیکھیں, اور ہفتہ وار اجتماع جو ہمارا لائیو آتا ہے جمعرات کو اس میں آپ شرکت کریں. بہت مدینہ میں آپ داخلہ لیں, جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں, دار المدینہ میں داخلہ لیں, انشاءاللہ عشق رسول آپ کا بڑھ جائے گا. ایک اور کال.
میرا نام ازمام اتاری ہے, مجھے عشق رسول کے رنگ بہت اچھا لگتا ہے. میرا محسن بھائی سے یہ سوال ہے کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے نصیب ہو؟ جزاک اللہ خیرا.
یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب. ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول, تڑپ رکھیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں, با کثرت درود پاک پڑھنے والوں کو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. اور دل میں یہ تمنا رکھے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اور نبی کریم کی سنتوں کو اپنائے, انشاءاللہ عزوجل کبھی تو کرم ہو ہی جائے گا. مزید کالز انشاءاللہ ہم لیتے ہیں کچھ دیر کے بعد. حضرات اشرائے مبشرہ میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. فراز بھائی, سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ذکر ہم نے کیا. عشق رسول کا تقاضا دین پر استقامت بھی ہے, یعنی جو سچا عاشق رسول ہوگا وہ کبھی دین سے متزلزل نہیں ہوگا, اس کے قدم پھسلیں گے نہیں, وہ تذبذب کا شکار نہیں ہوگا. حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین پر استقامت کے بارے سے کچھ ذکر فرمائیں.
جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں وہ استقامت کے پہاڑ ہوا کرتے تھے. جتنا بڑا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا اسی طرح ان کو تکالیف بھی آئیں, اور اسی کے مقابلے میں انہوں نے صبر بھی کیا اور کسی بھی قسم کی تکلیف ان کو متزلزل نہیں کرتی تھی, اپنے ارادوں سے کمزور نہیں کرتی. آپ دیکھیں کتنے واقعات ہیں کہ کبھی کسی کو مارا جا رہا ہے, لوہ لوہان کیا جا رہا ہے, ان کے جسم کے اوپر گرم دھوپ میں پتھر رکھے جا رہے ہیں, لیکن وہ کیا جذبہ ہے, وہ
کوڑے مارے جا رہے ہیں,
کوڑے مارے جا رہے ہیں اور
ایسی
پیٹا جا رہا ہے, وہ کیا جذبہ ہے, وہ کیا چیز ہے کہ جو ان کے ارادوں سے ان کو پیچھے نہیں ہونے دیتی؟ وہ عشق رسول ہی ہے, اللہ اس کے رسول کی محبت ہی ہے. کوئی غزوات میں جا کے زخم کھا رہا ہے, کوئی کس طرح تکلیف برداشت کر رہا ہے, کوئی اپنے گھر والوں سے اپنے والدین سے مار کھا رہا ہے, ایسے بھی واقعات ہیں. اور اس وقت جب
بکثرت ہیں
اور ابتدائی اسلام کے اندر تو حالات بھی بڑے نازک تھے, چھپ چھپ کر عبادت کرنی پڑتی تھی, تو اب یہ عشق رسول ہی تھا, یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی تھی کہ جو ان کو کسی بھی تکلیف میں پیچھے نہیں ہٹنے دیتی. اسی طرح سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ ہے, اور آپ کا معاملہ تو اس طرح ایک نمایاں ہے کہ آپ ابتدائی اسلام میں ایمان لے کر آئے تھے, اور چونکہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی آپ کی رشتے داری تھی, عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام سے پہلے بھی جلال مشہور تھا, اور ان کے بارے میں یہی تھا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں.
اللہ اللہ.
اب ظاہر ہے کہ جب ابتدائے اسلام کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تکالیف دینے کے لیے کفار پلاننگ کیا کرتے تھے, منصوبہ بندی کیا کرتے تھے, تو اب ایک مرتبہ اس طرح کی پلاننگ جاری تھی اور یہ اعلان کیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کون شہید کرے گا, تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا. اس وقت ایمان لے کر نہیں آئے تھے, اور سب کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. اب آپ اس ارادے سے نکلے تو صحیح, لیکن جب آپ راستے میں پہنچے تو کسی نے کہا کہ آپ جا تو رہے ہیں, پہلے اپنے گھر والوں کی تو خبر لیں.
اللہ اللہ.
جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے بہنوئی بھی تھے, اور ان کی جو بہن تھی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یہ ان کے گھر میں تھی, ان کا ایک اور رشتہ بھی تھا, چچا لال بھائی بھی تھے, آپ کزن بھی تھے. اب جب ان کو یہ پتا چلا کہ میرے گھر والے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو چکے ہیں, تو آپ ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے سے پہلے ادھر آ گئے,
گھر پر آ گئے,
اور جب دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا کہ اندر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. اب اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہو رہا ہے, ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر گئے ہو. سعید بن زید کو بھی کہنے لگے, اپنی بہن فاطمہ کو بھی کہنے لگے رضی اللہ عنہما. اب ہوا یہ کہ چونکہ آپ جلال میں تھے, آپ غصے میں تھے, تو آپ نے ان دونوں کو مارنا شروع کر دیا, اور اتنا مارا کہ آپ دونوں لہو لہان ہو گئے, خون جاری ہو گیا. لیکن پھر بھی آپ کے یہ الفاظ دے دونوں کے, یعنی یہ آپ کی سعادت مند زوجہ بھی تھیں جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ بھی اتنی متقیہ پرہیزگار اور دین پر ان کی بھی ایسی استقامت تھی کہ دونوں حضرات یہ کہنے لگے کہ آپ چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ لے لیں, ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتے, ہم اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یہ آپ کی دین پر استقامت تھی, حالانکہ آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ عمر فاروق اعظم چاہیں تو ہماری جان بھی لے سکتے ہیں، لیکن اب ہم ایمان لا چکے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو چکے ہیں، نام کے اعتبار سے تو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سعید تھے نام کے اعتبار سے، لیکن اب تو حقیقی سعادت مند
ہو گئے،
تو اب میں کیسے اسلام سے پیچھے ہٹ سکتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے دور ہو سکتا ہوں؟ تو آپ ایمان سے پیچھے نہ ہٹے، آپ اتنی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود بھی حق حق اور اللہ رسول کا کلمہ ہی پڑھتے رہے،
ان کی یہ استقامت حضرت عمر فاروق کے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنی، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے تم سناؤ تم کیا پڑھ رہی تھی، پھر آپ کی بہن نے وہ تلاوت کی تو پھر کہا کہ مجھے نبی پاک کی بارگاہ میں لے کر جاؤ اور وہ پھر ایمان لے کر آئے۔
کیا بات کرنا چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، ہم سب کے لیے بھی اس میں درس ہے، جب ہم دین کی راہ میں آتے ہیں، مدنی ماحول کی طرف آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پریشانی آتی ہے، تکالیف آتی ہے، تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ استقامت والوں کو اجر کیا ہے،
اللہ
تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے تو ان پر تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، نہ تم خوف کرو نہ تم غمگین ہو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ریوارڈ بیان کیا، فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اچھا یہ فرشتے کہتے ہیں استقامت والوں کو کہ ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں آخرت میں دوست ہیں، جو تم جنت میں چاہو گے تمہیں ملے گا، فرمایا کہ یہ غفور رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمانی
ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے دین پر استقامت، دین پر استقامت، عشق رسول پر استقامت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر استقامت، یہ صحابہ کرام علی رضوان کے زندگی کا یوں سمجھیے کہ ما حصل تھا، ہمیں یہ اپنانا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کبھی کوئی تکلیف آئے کوئی پریشانی آئے دین کے معاملے میں ہمیں متزلزل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں شک و شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے، اچھا ایسے لوگوں سے بچیں کہ جو دین کے معاملے میں شک و شبہات پیدا کریں، جذبات کو مجروح کریں، آپ کے جو ہے یوں سمجھے کہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں دین کے معاملے میں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں ورنہ ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، دامن مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دامن کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں رکھے، ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں رکھے، اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول پر غلام محی الدین بھائی کچھ کلام فرمائے۔
حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست عاشق رسول تھے، اور ہر صحابی ہی عاشق رسول ہے، اور ان کی یوں سمجھیں کہ ان کا جو پروان ہے، پروان چڑھنا ہے، اور ان کا جو فیضان ہے وہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، انہی میں حضرت ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ تمام غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ احد کے موقع پر ان کی جان اساری کا عالم یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر زخم آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود کی کڑیاں چہرہ مبارکہ پر پیوست ہو گئیں، خود کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی کو جو میدان جنگ میں پہنی جاتی تھی، تو اس کی کڑیاں ٹوٹ کر جب کسی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر معاذ اللہ حملہ کیا تلوار سے، تو اس کی کڑیاں ٹوٹی اور وہ چہرہ مبارکہ میں پیوست ہو گئیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا، آپ تڑپ اٹھے اور آپ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ کے چہرے مبارکہ سے وہ کڑیاں اپنے دانتوں کے ذریعے کھینچی،
سبحان اللہ،
وہ دو کڑیاں تھیں، آپ نے ایک کڑی کھینچی تو آپ کا ایک دانت ٹوٹ گیا،
اللہ،
پھر آپ نے زور لگا کہ دوسری کڑی کھینچی تو دوسرا دانت آپ کا ٹوٹ گیا۔ تو یہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کے ایک انداز تھا کہ انہوں نے اپنے دانتوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک کڑیوں کو
سبحان
نکالا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے بارے میں فرامین ارشاد فرمایا اور جو ان کی شان بیان فرمایا کہ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے،
اللہ،
میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین الامہ آپ کا لقب ہے۔ تو اچھا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ صفت تمام صحابہ میں، سارے صحابہ امین ہیں، لیکن ان میں اول درجے کی صفت موجود ہے، اور بعض اوقات بعض صفات نمایاں ہوتی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی امین ہیں، لیکن ان میں جو درجہ امانت ہے، امین ہونے کا جو وصف تھا بڑا نمایاں تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جرہ۔
کیا بات ہے! اور عشق رسول کا انداز کیسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے والی تکلیف ان کو گوارا نہیں ہے اور یہ فوراً آ رہے ہیں اور اپنے انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنے لیے جنت کا سامان کر رہے ہیں. عاشق کا انداز پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہی ہوا کرتا ہے. ہم عاشقان رسول کہلاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ واقعات, شعب ابی طالب کے واقعات, اسی طرح آپ کا طائف کا سفر, مکہ مکرمہ میں آپ پر ہونے والے مظالم, یہ عاشقان رسول کو پڑھنے چاہیے, سننے چاہیے کہ اس سے عشق رسول بڑھتا ہے اور دین کے معاملے میں استقامت پیدا ہوتی ہے. اپنے پاس آنے والی تکلیف ہمیں حقیر معلوم ہوتی ہے کہ جب شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تکالیف فیضان لینے کے لیے حاضر ہوئی ہیں تو ہم کیا چیز ہیں اور ہم بھی عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو عاشقان رسول کو تکلیفوں پر, دین کے معاملے میں آنے والی پریشانیوں پر تبلیغ دین کرتے ہوئے, نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اگر کوئی ہمیں کسی قسم کی کوئی بری بات کہہ دے تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو, آپ کے صحابہ کرام کے انداز کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. اس سے انشاءاللہ عشق رسول بھی بڑھے گا, دین کے معاملے میں استقامت بھی ملے گی اور رب کی رحمت پر امید بنے گی اور ثواب عظیم اللہ نے چاہا ہمیں حاصل ہوگا. فراز بھائی, سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تقوی و پرہیزگاری بھی آپ کا بڑا مشہور ہے, اور تقوی اور پرہیزگاری یہ دونوں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو عاشق رسول ہوگا وہ کبھی گناہ کرنے کی طرف نہیں بڑھے گا, رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا, وہ فسق و فجور میں یوں کہیے کہ منہمک نہیں ہوگا. غلطی سے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ دروازہ کھلا وہ اپنی جگہ ہے, مگر عشق رسول اور فسق فجور یہ جمع نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام علیہ رضوان کا تقوی اپنی جگہ ہے. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی تقوی کے حوالے سے کچھ آپ فرمائیں.
تقوی کی تو تعریف ہی ہے نا کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے جانے سے منع.
اللہ اکبر. اللہ
کہہ رہے کہ ایک عام شخص کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسے مقام پر نہ جائے, ایسی طرف نہ بڑھے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. تو صحابہ کرام تو اعلیٰ درجہ کے متقی تھے, لیکن اولیاء کرام بھی متقی ہیں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ اولیاء ہی کی ایک اعلیٰ قسم ہے.
عدول, سب کے سب عادل نیک,
کل وعد اللہ الحسنا. تو اب جتنا ان کا مقام زیادہ ہے اتنا ہی تقوی پرہیزگاری بھی ان کے اندر زیادہ ہے. تو یہ بہرحال صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک نمایاں وصف تھا کہ آپ کے اندر بہت زیادہ تقوی و پرہیزگاری ہوا کرتا تھا. اسی طرح سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے ہی متقی و پرہیزگار تھے اور دنیا سے بہت زیادہ بے رغبت تھے.
سبحان اللہ.
آخرت کی طرف ان کی توجہ بہت زیادہ تھی, دیگر صحابہ کرام کی بھی تھی, لیکن جس طرح فرمایا گیا کہ بعض کے اندر بعض اوصاف بڑے نمایاں ہوتے ہیں,
نظراز ہوتے ہیں,
تو اسی طرح سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ ملتا ہے کہ جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو دمشق کا حاکم بنایا. اب جب ان کو حاکم بنایا تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ کارکردگی لیا کرتے تھے کہ بھائی ان کے کیا معاملات ہیں, ان کے کیا معاملات ہیں. جب سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال معلوم کیا گیا, ان کی کارکردگی لی گئی, تو ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان تو بہت اچھے ہیں لیکن جب سے ان کو سرداری ملی ہے تو دنیا سے مزید بے رغبت ہو گئی.
اللہ
آخر کی طرف ان کی توجہ مزید بڑھ گئی ہے. حالانکہ یہاں پر ہمیں کسی کو منصب مل جائے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے,
ہماری عبادت کم ہو جائے گی, شاید ہماری روٹین جو ہے جدول میں اگر تلاوت قرآن زیادہ تھا تو وہ کم ہو جائے گا, درود پاک زیادہ تھا وہ کم ہو جائیں گے.
پھر منصب کا غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے, لیکن صحابہ کرام علی رضوان کی شان یہ تھی کہ جہاں منصب ملا تو آخرت کی یاد مزید اضافہ ہوگا. تو یہ آپ کے تقوی و پرہیزگاری کے واقعات میں سے ایک بڑا اہم.
انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے بے رغبتی کرتے دیکھا نا, دنیا کو اپنے قریب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں آنے دیا, تو یوں فقر اختیاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, اہل بیت اطہار کا, کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے وہ تین دن مسلسل ہمارے گھر میں چولہا جلا ہو, اور نو نو راتیں بھی ایسی ہوا کرتی جس میں صرف جو ہے وہ پانی اور کھجور پر ہی گزارا ہوا کرتا. یہ دنیا سے بے رغبتی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیاری تھی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ سارا معاملہ دیکھا تھا تو وہ دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے, اور آج ہم دنیا کے پیچھے ہیں. دعویٰ ہمارا عشق رسول کا ہے, محبت کا ہے, ہمارا دعویٰ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق میں گم ہو جانے کا, مگر دنیا میں ہم ایسے مگن ہیں کہ ہم دنیا کے بغیر ہمارا چارہ نہیں. باقدر ضرورت دنیا اپنی جگہ ہے, حلال طریقے سے کمانا جو اس کے احکام میں اپنی جگہ ہے, مگر دنیا کا دل کے اندر بس جانا یہ برا ہے. کشتی جب تک پانی پر ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, مگر جب کشتی کے اندر پانی آ جائے گا تو پھر اس کا نقصان سب کے سامنے واضح ہے. تو دنیا کی محبت جب دل کے اندر آ جائے گی تو پھر جو ہے اس کا نقصان ہوگا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بندہ دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے تو پھر وہ دین کے معاملے میں بھی معاذ اللہ عزوجل بے باک ہو جائے. تو اس لیے ہمیں رب تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے اور دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے. امیر سنت کا بڑا پیارا شعر ہے, جاہو جلال دو نہیں مالو ملال دو, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو, دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو, غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو. کاش یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غلام محی الدین بھائی, ہم حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں, آپ کی فکر آخرت کا انداز کیا تھا؟ کیونکہ دنیا سے بے رغبتی آخرت کی طرف لے جاتی ہے, تو آخرت کی فکر آپ کے دل کے اندر اور آپ کی کیفیت کیا تھی؟
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کے بعد جب خلیفہ منتخب کرنے کی باری آئی تو کتنی بڑی ذمہ داری ان کو سونپی جا رہی تھی, اور لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کے حق میں تھے, اور آپ یہ فرما رہے تھے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں,
میں آپ سے
میں اس شخص کی بیعت کیوں نہ کروں جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ اس امت کے امین.
اللہ,
تو آپ نے کہا کہ میں ایسے شخص سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں جس کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہمارا امام بنا دیا.
سبحان اللہ.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مرض الوصال میں تھے تو 17 نمازیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلے پر کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی میں پڑھائیں. تو آپ نے اسی بات کو ذکر کیا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امام بنایا,
واہ واہ,
تو میں اس سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ اور پھر آپ فرماتے ہیں
عشق رسول بھرا تھا نا,
بالکل,
جن کو نبی پاک نے آگے کر دیا میں ان سے آگے کیسے. اللہ,
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے دوست بھی متقی پرہیزگار صحابہ کرام تھے, آپس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ تمہاری دلی تمنا کیا ہے, آپ لوگوں کی خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنی خواہش کا یوں اظہار کیا, ایک نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے سونے سے بھرا ہوا کمرہ ملے, اب یہاں پر میں رکوں گا. یہ صحابہ کرام تھے نا, بعض اوقات ہماری یہ خواہش ہوتی ہے, لیکن صحابہ کرام تھے,
سونے سے بھرا ہوا کمرہ.
اب آگے تو سنیں, سونے سے بھرا ہوا کمرہ
ہمارے ذہن میں تو اسی طرح کا آئے گا نا کہ اور بڑا مال آ جائے گا
آپ کے ذہن میں. تو انہوں نے کہا کہ سونے سے بھرا ہوا کمرہ ہو اور وہ سارا سونا ہم اللہ کی راہ میں خیرات
کریں.
ایک نے کہا کہ میری خواہش یہ کہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا پورا کمرہ ہو اور میں وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں, میں تو یہ تمنا کرتا ہوں میرے پاس جو ہے نا ابو عبیدہ بن جرہ جیسے لوگوں سے کمرہ بھرا ہوا.
اللہ اللہ, کیا بات ہے. اچھا, پھر ان لوگوں کو یہ لوگ کام کے تھے نا, جن کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چاہ رہے تھے, ان کا عشق رسول, خوف خدا, فکر آخرت, دنیا سے بے رغبتی, کیا کمال کی شخصیات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسا مقام عطا فرمایا کہ اب یہاں دیکھیں صدیق اکبر کا کتنا بڑا مقام ہے فراز بھائی, فاروق اعظم کا کتنا بڑا مقام ہے, مگر ان کا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کلام کا انداز, فضیلت کا بیان کرنا, انکساری کرنا, عاجزی کرنا, پھر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گفتگو کا انداز ہے ان سے, یہ ان کی محبتیں ہیں.
خوف خدا اتنا تھا آپ کہتے کہ کاش میں مینڈا ہوتا, جب آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوتا نا تو آپ یہ ارشاد فرماتے کاش کوئی میں مینڈا ہوتا جس کو گھر والے کاٹ دیتے اور اس کا گوشت کھا لیتے اور میں جو ہے انسان بنا کر نہ بھیجا گیا ہوتا. یہ خوف خدا کی وجہ سے آپ پر غلبہ ہوتا تھا. ایسے ہی اقوال جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جب قبر و حشر کے وہ ہولناک مناظر کو یاد کرتے تو پھر آپ یہ فرماتے کہ کاش میں مینڈا ہوتا, کیونکہ ان اس طرح کی چیزوں سے کوئی سوال جواب نہیں ہے.
حساب و کتاب
ہے تو جو مکلف ہیں انسان و جن ان سے حساب و کتاب ہے. اللہ میں حساب و کتاب سے کامیابی عطا فرمائے اور اس میں نجات عطا فرمائے. اور
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, عرض کرتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں, کریم اپنے کرم کا صدقہ,
اللہ
لئیم بے قدر کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب میں. ہم صحابہ کے گدا ہیں مولا, ہم اہل بیت اطہار کے در کے بھکاری ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں. یا اللہ تو ہمیں وفادار بھی بنا دے, مگر تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب میں ہے. اس شعر کے صدقے ہماری بخشش ہو جائے,
آمین. اللہ,
ہم بے حساب بخشے جائیں, ہمارا حساب نہ ہو, بس ہم نے جو کہا ہے نا, ہماری زبان سے عشق رسول کی بات نکلی, بس یہی قبول ہو جائے, اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. بعض صحابہ کرام کی ہو رہی ان کے عشق رسول پر گفتگو کر رہے ہیں. سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی ہم کر ہی رہے ہیں, ساتھ ساتھ ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے. نیکی کی دعوت دینا, سامنے سے برائی اگر کوئی کر رہا ہو تو اس برائی کو روکنا, کسی کے سامنے حق بات کہنا, اس کا اپنا ایک انداز موقع محل ہوتا ہے, یہ عشق رسول کا تقاضا ہے. کیونکہ جو دین نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچانا, نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا. تو سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیمت الحق کا اعلان کرنا, نیکی کی دعوت دینا, لوگوں کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب کرنا, اس کے بارے میں روایت کیا ہے؟
صحابہ کرام علی رضوان نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام حالات کو دیکھا ہے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی تھا.
بالکل.
اور بعد میں بھی ہر ہر معاملے میں روایت ان کے پیش نظر ہوا کرتی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اس معاملے میں کیا عمل تھا. کیونکہ محبوب جس چیز پر عمل کرتا ہے نا, تو اس پر عمل کرنے کا جذبہ آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتا ہے کہ یار ہمارے دنیاوی معاملات میں بھی دیکھیں کہ محبوب یہ کر رہا تو میں بھی یہ عمل کروں. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جیسی ہستی اور ذات جب کوئی کام کرتی تھی تو صحابہ کرام علی رضوان کا یہی جذبہ ہوا کرتا تھا کہ ہم بھی اسی طرح عمل کریں. تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ والدین کی بہت ساری عادات ہوتی ہیں جو بچوں میں کنورٹ ہوتی ہیں.
بالکل ہوتی ہے.
سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے ان کا بھی یہی انداز تھا. جس طرح ابتدا میں کہا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں, تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ جب کفار مکہ جب برائیوں میں پڑے ہوئے تھے, مختلف خرافات میں تھے, تو ان کو منع بھی کیا کرتے تھے. جس طرح وہ بچی کو جو پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ جو ہے وہ دفن کر دیا کرتے تھے, تو آپ ان کو منع کرتے تھے. اچھا آپ کہتے تھے کہ اگر تم سے اس کا بار اٹھایا نہیں جاتا تو یہ مجھے دے دو,
اللہ
اس کا بار اٹھاؤں گا. اس کی پرورش کرتے,
سولوشن بھی دیتے,
سولوشن دیتے, اس کو بڑا کرتے, اس کی تربیت کرتے. اس کے بعد ان کے والدین سے کہتے آپ کو یہ چاہیے تو واپس لے لو ورنہ اس کے نکاح کا بار بھی میں اٹھا دوں. پھر آپ کوئی اس سے مطالبہ کرتا تو وہ ان کو واپس کر دیتے ورنہ اس کا نکاح بھی آپ ہی کیا کرتے تھے. یہی چیز سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی آئی, ان کے اندر کنورٹ ہوئی کہ آپ نے بھی ہمیشہ اعلی کلمۃ الحق کیا, کوئی نیکی کی دعوت دی اور برائی ہوتا دیکھی تو آپ نے فوراً جو ہے وہ اس کو منع بھی کیا اور سامنے والے کو تنبیہ بھی کی. جس طرح شام سے ایک مرتبہ جو مدینے کے حاکم تھا اس وقت, وہاں پر ایک خط اس کے پاس لایا گیا اور کسی کی بیعت کے بارے میں حکم دیا گیا کہ فلاں کی بیعت کر لی جائے. تو وہاں جو حاکم تھا اس نے کہا کہ جب تک سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائیں گے وہ حامی نہیں بھریں گے, میں اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا.
اللہ اللہ.
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسا یہ کہیں گے عوام بھی ویسا ہی کرنے والی
اللہ
ہے.
اللہ.
اب اس وقت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے, تو جو حاکم آیا تھا, جو شخص آیا تھا, جو قاصد تھا, اس نے کہا کہ میں خود سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاتا ہوں اور ان سے بیعت کروا لیتا ہوں. اب وہ ان کے گھر گیا اور ان سے کہنے لگا کہ یہ حاکم نے یہ بھیجا ہے, آپ نے لازمی بیعت کرنی ہے. سنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ دیکھا کہ کس کی طرف سے خط آیا ہے, کون حاکم ہے, کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں ظالم اور جابر لوگوں کی بیعت نہیں کر سکتا.
اللہ اللہ.
مجھے ان لوگوں کی بیعت کرنے کا کہتے ہو کہ جو ظلم کرنے والے ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان یہاں بھی ان کے پیش نظر تھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ظالمین کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا
جی
ہے
جی.
اور ان کو جو ہے تنبیہ کرنے کا حکم دیا گیا. تو آپ کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے یہاں یہ نہ دیکھا کہ کس کی طرف سے خط آیا ہے اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے, آپ نے فوراً منع کر دیا کہ میں ایسے لوگوں کی بیعت نہیں کر سکتا.
واہ واہ کیا بات ہے. یعنی دین کے معاملے میں وہ کسی کو, کسی کے منصب کو, کسی کے عہدے کو خاطر میں نہیں لاتے تھے بلکہ حق کی بات کہہ دیا کرتے تھے, اور یہی یقیناً عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. مگر حق کی بات کرنے کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے جو سامنے والے پر اثر کرے. ایسا نہیں کہ ہم حق کہنے کے لیے انداز ایسا اختیار کریں کہ جو لوگوں کو ہی دین سے ماذا اللہ متنفر کر دے. تو انداز با اخلاق ہونا چاہیے. ہر ایک کا اپنا معیار ہوتا ہے, اپنا ایک یوں سمجھیے کہ ماحول ہوتا ہے, اسی ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں اچھے انداز میں گفتگو کرنی چاہیے. کال دیجیے گا.
احمد دین عطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. موضوع عشرا مبشرہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حصہ سوئم الحمدللہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. میں تو بس یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ یہ باپا کا فیضان ہے کہ دعوت اسلامی نے ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا تیار کیا ہے. اس عشق رسول کو بھی دیکھو, وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا عشق, آپ کے اہل بیت کا عشق اتنے بھرپور جوش سے کرتا ہے کہ یقین مانے کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے, دل مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے.
ماشاءاللہ, جزاک اللہ, آپ نے حوصلہ افزائی فرمائے, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اگلی کال.
محمد نواز عطاری رحیم یار خان سے عشق رسول کے رنگ. آج کا موضوع عشرہ مبشرہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. اللہ پاک اس سلسلے کرنے والوں کو نظر بد سے بچائے، دن گیارہویں رات بارہویں ترقیاں عطا فرمائے.
آمین آمین. جزاک اللہ، آپ نے دعاؤں سے نوازا. بات حضرت عشرہ مبشرہ کی چل رہی تھی. بڑے چلنے کے ناظرین، تیسرا ہمارا پروگرام ہے جس میں ہم نے عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذکر خیر کو کیا. دو دو صحابہ کرام علیہم رضوان کے تعارف، ان کے عشق رسول، دین کے لیے قربانیوں پر بات کی. اور آج سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور ان کی دین کی قربانیوں کے بارے میں ہم نے گفتگو کی. میں یہاں پر یہ چاہوں گا کہ ہم نے عشرہ مبشرہ کی حالات زندگی کو سنا، ان کی دین کی قربانیوں، استقامت، جان نثاری، نبی پاک سے محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے اظہار محبت اور ان کے لیے جو شفقت و برا انداز ہے وہ ہم نے سنا. یہ سب چیزیں ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، اس پروگرام کا ہمیں کیا، اس کی برکت ہمیں حاصل ہو. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اب ان صحابہ کی سیرتوں کو پڑھیں. اگر آپ نے ان صحابہ کی سیرتوں کا مطالعہ کرنا ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ان صحابہ کرام عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سیرت پر پورا ایک رسالوں کا سلسلہ ہے جو آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ آن لائن سے آپ اپنے گھر پر منگوا بھی سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں. اس کا آپ مطالعہ کریں. مطالعہ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں بھی معلوم ہوگی اور جذبہ اللہ نے چاہا دین پر عمل کرنے کا بڑھے گا. اور ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی کہوں گا، آپ ان دسوں صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام مبارک پڑھیں. پڑھنے کے بعد ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ مولا ان بزرگوں کا صدقہ تو ہمیں بھی نیک بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے.
آمین.
پریشانیاں، بیماریاں ان کی برکت سے دور کر دے. اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا یہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، ہمیں بھی ان کی بھی محبت دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی آل کا سچا پکا عاشق بنا دے.
آمین.
یاد رکھیے، عقیدے کی پختگی، عقیدے کے معاملے میں تذبذب کا شکار نہ ہونا، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے. صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں، اللہ پاک کے بارے میں ہمارے عقیدے درست ہونے چاہیے. اور عقیدے درست عاشقان رسول کی صحبت سے ملتے ہیں، جہاں صحابہ کرام کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ ہو، اہل بیت اطہار کا ذکر ہمیشہ بھلائی کے ساتھ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو محبت کے ساتھ لیا جائے، ادب کے ساتھ سر کو جھکا لیا جائے، درود پاک پڑھا جائے، جب رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ کیا جائے. ان عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے، انشاءاللہ ان کا فیضان آپ کو ملے گا. اور اللہ نے چاہا ان کی برکت سے عقائد میں پختگی، اعمال کے اندر بھی درستی ہوگی اور دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی ہماری بہتر ہو جائے گی. آپ عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت کو پڑھنے کے لیے کتاب بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، ان کی برکت سے دعا بھی کیجئے. ہم بھی دعا کرتے کہ مولا عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے صدقے ہماری تمام پریشانیاں دور کرے اور ہمیں مغفرت عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں.